بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور لیجئے، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گے اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام قرآن اور زندگی پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کی بصیرت کے نتیجے میں اس بار بھی دشمن کے سارے اندازے اور تخمینے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر بطور وزیر اعظم بے بس ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا آج 100 دن مکمل بھارت جوڑو یاترا نے آج 100 دن مکمل کر لیے ہیں۔ افغانستان کے عبوری طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے سرحدی جھڑپوں کا ذمہ دار پاکستان کی سرحدی سیکورٹی فورس کو قرار دیا ہے۔ اور فٹ بال کے عالمی فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ کروشیا اور مراکش کے درمیان ورلڈ کپ 2022 کی درجہ بندی کے میچ کا ریفری قطر کا ہوگا۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کی بصیرت کے نتیجے میں اس بار بھی دشمن کے سارے اندازے اور تخمینے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جنوب مشرقی ایران کے صوبے خراسان جنوبی کے شہر نہبندان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ عوام کی بصیرت نے دشمن کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے سیاسی اور سماجی میدانوں میں عوام کی بھرپور موجودگی کو دشمن کی سازشوں اور فتنوں کی ناکامی کی اصل وجہ قرار دیا۔ صدر ایران نے کہا کہ مغربی ذرائع ابلاغ میں جاری ہونے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر سال سینکڑوں خواتین امریکی پولیس کے ہاتھوں قتل کر دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بے گناہ فلسطینی اور یمنی عوام کے حقوق کی پامالی کو نظر انداز کر کے انسانی حقوق کی حمایت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے شیراز کے دہشت گردانہ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ داعش جیسا خونخوار دہشت گرد گروہ مغربی طاقتوں نے قائم کیا تھا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران کے عوام شیراز سمیت دہشت گردی کے واقعات اور عوام کے قتل عام کی وجہ سے ہی امریکہ مردآباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بہانے تہران کے خلاف اقوام متحدہ میں منظور ہونے والی قرارداد کو غیر قانونی اور غیر معتبر قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کینیڈا کی تجویز اور یورپ و امریکہ نیز غاصب صہیونی حکومت کی حمایت سے ایران کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بہانے منظور ہونے والی قرارداد پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد اس کو پیش کرنے والے ممالک کے دوغلے پن، دوہرے معیار اور منافقت کا ایک بیان ثبوت ہے جو غیر قانونی اور بالکل غیر معتبر ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے مزید کہا کہ اس قرارداد کو پیش کرنے والے ممالک بین الاقوامی اداروں کو ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ قرارداد ان کے ان اداروں سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور انسانی حقوق کے بہانے اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کرنے کی ایک واضح مثال ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر بطور وزیر اعظم بے بس ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سابق آرمی چیف پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ نیب کیسز کا فیصلہ جنرل ریٹائر باجوہ کرتے تھے اور میں بے بس تھا۔ عمران خان نے کہا کہ نیب والے کہتے تھے کہ ان کے کیسز مکمل ہیں لیکن پیچھے سے اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون کی نہیں بلکہ طاقت کی حکمرانی ہے اور بقول ان کے اس وقت ملک کے بڑے بڑے کرمنل باہر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ عمران خان نے سابق آرمی چیف پر کھل کر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ ہی فیصلہ کرتے تھے کہ نیب کسے کتنا دبائے اور کسے کب چھوڑے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ کابل میں پاکستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور کا ابھی واپس لوٹنا طے نہیں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جب تک مکمل امن قائم نہیں ہو جاتا کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کے سفارتی مراکز کی حفاظت کرنا افغانستان میں طالبان انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ دریاسنا پاکستان اور افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی سرحدی فورسز کے درمیان چمن اسپین بولدک سرحد پر ایک بار پھر جھڑپ ہوئی ہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا نے آج 100 دن مکمل کر لیے ہیں۔ بھارت جوڑو یاترا کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں ان دنوں ریاست راجستھان میں جاری ہے۔ یہ یاترا جو تمل ناڈو کے شہر کنیا کماری سے شروع ہوئی ہے سری نگر میں اختتام پذیر ہوگی۔ جمعہ کی صبح یاترا کے 100ویں دن راجستھان کے دوسا ضلع سے شروع ہوئی۔ اس موقع پر راہل گاندھی اور کانگریس کے دیگر لیڈروں اور کارکنوں میں خاصا جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ یاترا کے 100ویں دن لوگوں کا ہجوم راستے میں امٹ پڑا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے بھارت جوڑو یاترا کا پرتپاک استقبال کیا۔ جمعے کو بھی یاترا میں راجستھان کے وزیر اعلی اشوک گہلوت اور متعدد مرکزی رہنما شریک تھے۔ راہل گاندھی نے یاترا کے دوران آج جے پور پہنچ کر کانگریس کے نئے دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے ایک بار پھر مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی کی حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات پر شدید حملہ کیا۔ ہندوستان نے ایٹمی صلاحیت کے حامل اگنی 5 میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایک ایسے وقت جب چین کے ساتھ ایل اے سی پر کشیدگی بڑھ گئی ہے ہندوستان نے 5,500 کلومیٹر کی نوٹیفائیڈ آپریشنل رینج کے ساتھ اگنی پانچ بین البر اعظمی ایٹمی صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ہندوستان نے ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے اس میزائل کا تجربہ ریاست اڑیسہ کے ساحل سے دور عبدالکلام جزیرے سے کیا ہے۔ خبروں کے مطابق ریاستی دارالحکومت کٹک کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر شمال مشرقی ریاستوں میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر میزائل کے آسمان میں اڑنے کی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں۔ اگنی پانچ میزائل ہلکے وار ہیڈز کے ساتھ 5,500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی عبوری طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے سرحدی جھڑپوں کا ذمہ دار پاکستان کی سرحدی سیکورٹی فورس کو قرار دیا ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی عبوری طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانی سرحدی سیکورٹی فورس نے ایک بار پھر اسپین بولدک سرحدی گزرگاہ پر فائرنگ کی اور لڑائی کا آغاز کیا۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے کہا کہ اس قسم کی جھڑپوں کو روکنے کا حل خود پاکستان کے پاس موجود ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت دفاع نے بھی سرحدی جھڑپوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کی بہانہ جوئی کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی سرحدی فورسز کے درمیان چمن اسپین بول تک سرحد پر ایک بار پھر جھڑپ ہوئی ہے۔ شامی فوج نے دیر زور کے مضافاتی علاقوں سے داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے ہتھیاروں کا انکشاف کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق دیر زور کے مشرقی مضافاتی علاقوں میں تعینات شامی فوجیوں نے ایک ایسی سرنگ کا پتہ لگایا ہے جسے داعش دہشت گرد گروہ اپنے جنگی ساز و سامان رکھنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ داعشی ہتھیاروں کے اس انکشاف کے بعد شامی فوج نے علاقے میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کی تلاش اور ان کا پتہ لگانے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے شام میں روسی امن مرکز کے نائب سربراہ اولیگ ایگور نے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ شامی فوج نے داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کا صفایا کرنے کی کارروائی شروع کی ہے، جس میں 24 داعشی عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ اسلامی مزاحمت تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ ڈرپوک صہیونی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ حماس کے 35ویں یوم تاسیس کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد عزیف نے کہا ہے کہ باہر سے آنے والے صہیونی شروع ہی سے سرزمین فلسطین میں بیگانے رہے ہیں اور ظاہری کھوکھلی طاقت کے زوم میں مبتلا ہیں اور صہیونیت کے منحوس نظریات سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ نہ تو فلسطینیوں کو آزادی کی جد و جہد سے مایوس کر پائے ہیں اور نہ ہی فلسطینیوں کا تشخص مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ قسام بریگیڈ کے کمانڈر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آج کے صہیونی اتنے کمزور اور ڈرپوک ہو چکے ہیں کہ ان میں اپنے اجداد کے ناپاک اہداف کو آگے بڑھانے کی سکت تک باقی نہیں بچی ہے۔ فرانس کے شہر لیون میں 7 منزلہ عمارت میں لگنے والی آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں 5 بچے شامل ہیں۔ اس 7 منزلہ عمارت میں آگ اتنے وسیع پیمانے پر بھڑک اٹھی تھی کہ فائر بریگیڈ کی تقریباً 170 گاڑیوں سے آگ پر قابو پایا گیا، جبکہ فائر بریگیڈ عملے کے 2 افراد بھی آگ میں جھلس کر زخمی ہو گئے۔ فٹ بال کا عالمی فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ کروشیا اور مراکش کے درمیان ورلڈ کپ 2022 کی درجہ بندی کے میچ کا ریفری قطر کا ہوگا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کروشیا اور مراکش کے درمیان ورلڈ کپ 2022 کی درجہ بندی کا میچ ہفتے کو دوحہ کے خلیفہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور فٹ بال کے عالمی فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ ورلڈ کپ کی درجہ بندی کے میچ کا ریفری قطر کا ہوگا، جبکہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا فائنل میچ ارجنٹینا اور فرانس کے درمیان اتوار کو کھیلا جائے گا۔ ادھر مراکش فٹ بال فیڈریشن نے سیمی فائنل میں فرانس کے ساتھ ہونے والے میچ کے ریفری کے خلاف فیفا میں شکایت دائر کر دی ہے۔ قطر ورلڈ کپ میں حیران کن کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ٹیم مراکش سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن فرانس کے خلاف میچ 2 گول سے ہار گئی تھی۔ مراکش کے فٹ بال فیڈریشن کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریفری نے کھیل کے پہلے ہاف میں فرانس کے خلاف 2 پینلٹی ککس کا اعلان نہیں کیا، اور وی اے آر روم میں بیٹھے ریفریوں نے بھی اس بات کو نظر انداز کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تمی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، تمی تمنا یا رسول اللہ، تمہیں ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، زبان
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ. شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم یہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ یہاں پر بہترین گفتگو آپ کے سامنے ہمارے اسکالرز پیش کریں، اور ہم نے کوشش یہی کیا ہے کہ وہ بزرگان آئے اور یہاں پر آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات کو پیش کریں. اگر انسان کے اندر معرفت خدا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس لیے آوازی اللہم عارفنی نفسک، خدا کی معرفت سب سے پہلا مرحلہ ہے ہماری زندگی میں. ہم چلیں گے آج فطرت کے حوالے سے معلوم کریں گے کہ فطرت معرفت پروردگار میں کیا رول ادا کرتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. تو ہم چلیں گے سب سے پہلے اپنے یہاں پر مہمان آنے عزیز کا، آپ کا تعارف کرا سے تعارف کرائیں گے، پھر انشاءاللہ گفتگو ہماری ان سے ہوگی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ گفتگو بہت اہم ہے اور آپ یہاں پر تشریف لائے، بہرحال تمام چیزوں کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہمارے بزرگان بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے یہاں پر اپنا وقت دیا اور سوالات کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں آپ نے اس پروگرام کو بھی زینت دی اور شریک ہوئے، آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہوگی لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بنا کسی وقفے کے اب چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں، اور معلوم کرتے ہیں فطرت ہے کیا چیز، اور فطرت سے کس طریقے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے. تو قبلہ پھر سے آپ کی خدمت میں آپ کا شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم موڑ ہے ہماری زندگی کا، فطرت. فطرت کو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ فطرتی شرارتی ہے، یہ فطرتی ایسا ہے، فطرت اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم یہ فطرت ہے کیا اس کو پہچانیں، پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت کیسے ہوگی ہم اس کی طرف چلیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرت جس کی طرف قرآن نے متعدد مقامات پہ اشارہ کیا ہے، اور روایات بھی اس سلسلے میں کافی موجود ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے بچپنے سے سنی ہے فطرت.
جی،
کہ فطرت بشر ایسی ہے، تم فطرتاً ایسے ہو.
جی جی.
لیکن جب ہم معنی کے پیچھے جاتے ہیں تو شاید معنی نہیں کر پاتے کہ فطرت کے معنی کیا. عام طور پر
معنی یہی لوگ کرتے ہیں، پیدائشی.
ہاں جی. پیدائشی نہیں، فطرت تم فطری ایسے ہو، یعنی پیدائشی ایسے. جی. ہو کہ کہیں نہ کہیں وہ رجحان ہے اس کا. لیکن فطرت کے جو اصل معنی ہیں، جو لغت میں معنی بیان کیے گئے ہیں، وہ پھاڑنے کے اور شغاف کرنے کے ہیں، دو ٹکڑے کرنے کے. فاطر، اسی لیے پروردگار کو فاطر کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کائنات کو جدا کیا ہے، عدم سے وجود کے اندر لے کے آیا ہے، اس لیے اس کو فاطر کہا جاتا ہے، فاطر السماوات والارض. اور دوسرا معنی جو فطرت کا بیان کیا تھا وہ خلقت ہے.
جی.
لیکن فطرت جو خلقت کے معنی میں ہے، وہ ایسی خلقت کہ جس کا کوئی نظیر پہلے سے موجود نہ ہو.
لیکن
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بناتے ہیں، کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ایک نمونہ موجود ہوتا ہے، اس نمونے کو دیکھتے ہیں، اس نمونے کو دیکھ کے ہم ایسے ہی چیز بنا دیتے ہیں،
کاپی کرتے ہیں اس کو،
کاپی کر لیں، جسے کاپی کہتے ہیں. فطرت اس خلقت کو نہیں کہتے ہیں کہ جس میں کاپی کی گئی ہو. نہ، فطرت کہتے ہیں کہ بغیر کاپی کے, بغیر نمونے کے, بغیر نظیر کے پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے,
عدم سے وجود کی طرف,
عدم سے وجود کی طرف لے کے آنا. تو زیادہ تر بزرگان نے ان دو معنوں کے اوپر زیادہ اعتماد کیا ہے کہ الگ کرنا اور ایک ایسی مخلوق کہ جس کا کوئی پہلے سے نظیر موجود نہ ہو, اس کو فطرت کہتے ہیں.
جی جی, اور یہاں پر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عام جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور دینی جو مفہوم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فطرت کے اعتبار سے ایک الگ مزاج کا ہو تو کیا اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فطرت میں کوئی تبدیلی, خود اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, تو کیا فطرت قابل تبدیل ہے کہ نہیں؟
نہیں, پروردگار عالم نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ.
جی,
پروردگار کی جو خلقت ہے وہ بڑی قیم اور بڑی مضبوط اور محکم ہے, اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کسی طرح کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100 سال پہلے جو انسان پیدا ہوا اس کی فطرت توحیدی تھی, 100 سال کے بعد جو انسان پیدا ہو رہا اس کی فطرت توحیدی نہیں ہے.
بہت خوب,
اور اس کی طرف خود رسول اکرم کی حدیث بھی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. جب پوچھا گیا فطرت سے مراد کیا تو کہا اسلام. یعنی پروردگار عالم کائنات میں جس انسان کو بھی بھیجتا ہے وہ توحید کے اوپر اس کو خلق کرتا ہے.
بہت خوب,
پھر اس کے بعد حدیث آگے کہتی ہے کہ یہ اب اس کے ماں باپ ہیں کہ اس کو یہودی بنا دیں, اس کو مسیحی بنا دیں, کسی اور مذہب میں لے کے چلے جائیں, لیکن وہ پیدا جب اس دنیا میں ہوا ہے تو توحید کے اوپر پیدا ہوا ہے وہ. تو فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی, کبھی چینج نہیں ہوتی, یہ قرآن کا صریح حکم ہے پروردگار عالم کا. لیکن پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان تو خدا کی عبادت کر رہا ہے اور دوسرا انسان خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہے. اگر دو الگ الگ خطوں میں ایسی بات پیش آ رہی ہو, دو الگ الگ ملک میں, ایک ملک ہے پورا ایسا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا اور ایک ملک ایسا ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے, تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک ہی گھر کے اندر ہم دو انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ
الگ الگ مزاج کے لوگ,
مزاج کے ہوتے ہیں, ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا خلوص کے ساتھ, دوسرا نہیں کرتا. تو یہاں پہ یہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے, اس میں اس فطرت کے اوپر گرد و غبار جم جاتا ہے, تو گندگی, یعنی گناہوں کی گندگی جم جاتی ہے.
جی,
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جہاں انبیاء کی بعثت کا فلسفہ بیان کیا, وہاں اس فلسفے میں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ پروردگار عالم نے مسلسل انبیاء کو اس لیے بھیجا اور مبعوث کیا تاکہ انسانی فطرت کے اوپر جو گرد جم گئی تھی, اس کی عقل کے دفینے جو دفن ہو گئے تھے زمین کے اندر, ان کو دوبارہ پھر سے زندہ کریں.
بہت خوب, اور جو آپ نے یہاں پر اشارہ کیا فطرت میں تبدیلی نہیں ہے, کچھ ایسی مشکلات ہیں جو ہم خود اس کے سبب ہوتے ہیں, وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب وقت ہے کہ ہم اپنے حاضرین کو بھی شریک کریں اپنی گفتگو کے ساتھ, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے جو فطرت معرفت خدا کا ایک ذریعہ ہے, اس حوالے سے آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو فطرت میں ہی خدا نے کچھ نشانیاں رکھی ہیں جس سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں, تو خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا, تو کیسے اس کی فطرت میں یا پہلے نہیں ہوتا ہے پھر آتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟
قرآن مجید نے ایک جگہ پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے تو لا تعلمون شیئا, کچھ بھی نہیں جانتا. یہ ایک بحث ہے کہ انسان اس وقت کچھ بھی نہیں جانتا. یہاں پہ تین نظریے ہیں اس بارے میں کہ انسان کے اندر جو فطرت پائی جاتی ہے اس فطرت میں اس کو کچھ علم ہے کہ علم نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان سارا علم لے کے آتا ہے, اس کو اس دنیا میں کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, انسان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, کچھ نہیں آتا انسان کو, اس کو سب کچھ یہاں کسب کرنا ہے. لیکن تیسرا اور جو سب سے اہم نظریہ وہ یہ کہ کچھ چیزیں لے کے آتا ہے جو اللہ اس کو فطرت میں رکھتا ہے, توحید جیسے ہے. جیسے اچھائی اور برائی کا علم ہے اس کے اندر, جیسے اس کو یہ پتا, مثلا مثال کے طور پہ ایک چھوٹے سے بچے کو آپ جب ماریں گے, 2 سال کے بچے کو آپ ایک تماچا ماریے تو وہ فوراً روتے ہوئے کہے گا کہ آپ گندے ہیں. اسے پوچھے کہ تم کون ہو, کہے گا میں اچھا ہوں. تو سوال ہے کہ اس 2 سال کے بچے کو کس نے بتایا کہ گندگی کیا چیز ہے اور اچھائی کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے تقوی اور فجور, اچھائی اور برائی کی کو اس کے اوپر الہام کیا ہے, اس کے وجود کے اندر رکھا ہے. لہذا کچھ صحیح نظریہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان سیکھ کے آتا ہے, پروردگار فطرت میں رکھتا ہے جسے توحید کی معرفت ہے. کچھ چیزوں کو انسان کو یہاں آ کر سیکھنا ہوتا ہے, قصبی ہوتی ہیں. اب رہا وہ مسئلہ کہ قرآن کہتا ہے کہ لا تعلمون شیئا, واقعا ایسے ہی ہے, انسان کچھ نہیں جانتا جب پیدا ہوتا ہے, لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے تو پروردگار اس کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیتا ہے فطری طور پر. پھر وہ عدالت کو پسند کرتا ہے, ظلم کو پسند نہیں کرتا. پھر وہ جھوٹ بولنے کے, دیکھیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے.
جی,
جو لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ غیبت کرنا بری چیز ہے. لہذا یہ چیزیں سکھانے والی نہیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ سکھائیں کسی کو کہ اچھائی کیا چیز ہے, برائی کے. خود بخود ایک انسان کے اندر قوت ہوتی ہے جس کو فطرت کہتے ہیں, وہاں اللہ نے وہ چیزیں رکھ دی ہیں. لہذا یہ جم ہے طریقہ کہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا, لیکن اس کے بعد پروردگار اس کے وجود کے اندر فطرتاً وہ چیز رکھ دیتا ہے.
جی, اور واقعاً اگر دیکھا جائے تو انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اب وہ الگ سے شاید آپ بزرگان کی نظر میں علم تفسیر اور علم اجمالی ایک الگ سی بحث آئے گی جو ان شاء اللہ کبھی اگر موقع رہا تو آپ سے استفادہ کریں گے. ہماری زندگی میں دو طریقے کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اور یقیناً جو ہمارے یہاں پر برادر بزرگوار نے سوال کیا وہ بہت اہم سوال تھا, اور آپ نے اس کا جواب بھی بہت احسن طریقے سے دیا. سوال ہماری زندگی میں عام طور پر دو لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک فطرت اور ایک طبیعت. کیا دونوں ایک ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟
عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت اور طبیعت ایک چیز ہے.
جی,
لیکن جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا اور قرآن کی آیت بھی کہ پروردگار نے صریح طور پہ بات کہی کہ فطرت الہی میں تبدیلی نہیں ہے, لیکن طبیعت کے اندر تبدیلی پائی جاتی ہے.
نیچر سے بدلا کرتے ہیں,
کہتے ہیں آپ کی طبیعت پہلے تو کچھ اور تھی, اب کچھ اور ہو گئی ہے. پہلے ایک انسان طبیعتاً میٹھا بہت پسند کرتا تھا, لیکن اب وہ چینج ہو گئی اس کی طبیعت, نے کہا میں میٹھا نہیں کھاتا ہوں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں چینجنگ آ سکتی ہے, تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھیے تین چیزیں ہیں اصل میں, فطرت ہے, طبیعت ہے اور غریزہ ہے. یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں, تینوں کے معنی الگ ہیں. فطرت کے معنی پہلے بیان کیے, خلقت کے, ایک ایسی خلقت کے جس کی کوئی نظیر نہ ہو, کوئی مثال نہ ہو. طبیعت کہتے ہیں ایک ایسی شے کہ اس کائنات میں جو موجودات, طبیعت کہتے ہیں ایک ایسی چیز کہ اس کائنات میں جو مخلوقات موجود ہیں ان کو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جس کمال کی ضرورت ہے اس کو طبیعت کہتے ہیں.
سبحان اللہ.
یعنی ایک جانور کو اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ چیز جو اللہ نے اس کے اندر رکھی اس کو طبیعت کہتے ہیں.
جی,
غریزہ کسے کہتے ہیں؟ غریزہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, جن چیزوں کے ذریعے سے انسان اس کمال کو حاصل کرتا ہے, اس چیز کو حاصل کرتا ہے, اس کو غریزہ کہتے ہیں.
جی,
مثال کے طور پہ اللہ نے ہمارے وجود کے اندر بھوک رکھی ہے اور پیاس رکھی ہے.
جی,
تو ظاہر ہے کہ جب بھوک اور پیاس رکھی ہے تو اس کو ختم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی ہوگا.
بے شک.
تو بھوک اور پیاس ہمارے وجود کے اندر ہے, کھانا اور پانی وجود کے باہر ہے.
جی,
ہم کو جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا کے اس کو بھوک کو ختم کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں غریزہ.
جی,
یہ غریزہ جب تک فردی طور پہ رہتا ہے تو اس کو, اب آغائے مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت وسیع طریقے سے بیان کیا قوت جاذبہ اور دافعہ کے حوالے
جی
سے.
اور جس پوائنٹ پر آپ نے اس بات کو لے کے آئے ہیں میں چاہوں گا کہ یہ بات ہماری آگے رہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو اس اہم موڑ پر یہیں پہ روکتے ہوئے ایک بریک لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے فطرت جیسی اہم چیز کے حوالے سے, اور چلیں گے اس بات کو پھر لے کر مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات حاصل کرتے ہیں. اور جیسے قبلہ آپ سے سوال ہوا تھا اس حوالے سے کہ فطرت کیسے, اور فطرت اور طبیعت, اور آپ نے ایک اور لفظ اس میں اضافہ کیا غریزے کا, تو میں چاہوں گا کہ آپ جو گفتگو اور خصوصاً آپ یہاں پر جو شہید مطہری کی بات کو بھی لے کر آئے تھے, میں چاہوں گا کہ اس کو مرحلے تکمیل تک پہنچائیں.
دیکھیے فطرت, طبیعت اور غریزے میں, طبیعت اور غریزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اور غیر انسان سب کے اندر پائی جاتی ہے. جی, یعنی جانوروں کے اندر بھی موجود ہے وہ چیزیں, لیکن فطرت فقط اور فقط پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی.
جی,
ہے وہ یعنی حیوانوں میں اس لیے نہیں رکھی کہ حیوانوں کو تکوینی طور پہ پروردگار نے توحید پرست بنایا ہے. آج تک کوئی ایسا حیوان آپ کو نہیں ملے گا جو اس بات کا اعلان کرے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے ہزاروں انسان موجود ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, یعنی فطرت ہونے کے بعد بھی خدا کو نہیں مانتے. لہذا یہ غریزہ اور یہ طبیعت مشترک ہے انسان اور غیر انسان دونوں میں, لیکن فطرت فقط اور فقط انسان سے مخصوص ہے.
بے شک
یہ غریزہ اور یہ طبیعت جو ہے وہ جب آتی ہے حیوانوں میں یا نباتات میں چلتے ہیں, پہلے نباتات یعنی درختوں کی طرف جائیں تو وہاں دو قوتیں ہیں. اس کو بڑے تفصیل سے آیت اللہ مطہری نے بیان کیا ہے, خدا رحمت نازل کرے ان کے اوپر, کہ دو قوتیں ہیں, قوت جاذبہ اور دافعہ. جاذبہ یعنی کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا. دیکھیں درخت کا کام کیا ہے, آپ جہاں پہ درخت کو لگائیں گے وہ پانی کو کھینچ لے گا. جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں پانی زمین کی سطح پہ بہت اوپر ہوتا ہے, کیونکہ درخت کے اندر یہ غریزہ موجود ہے, یہ طبیعت اس کی ایسی ہے کہ وہ پانی کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اس ایک چیز دوسری ہوتی ہے جاذبہ کے مقابلے میں دافعہ, یعنی کچھ چیزوں کو دور کرتے ہیں. جب تک یہ نباتات میں ہوتے ہیں یہ جاذبہ اور دافعہ ہوتی ہے. قوت شہوت اور قوت غضب یہ حیوانوں کا خاصہ ہے, لیکن جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے قوت غضب اور شہوت انسان کے اندر ہی پائی جاتی ہے. فرق حیوان اور انسان میں یہ ہے کہ حیوان میں یہ دونوں قوتیں تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے.
کیا بات.
لیکن اللہ نے انسان میں یہ دونوں قوتیں رکھی ہیں, اس کے ساتھ عقل رکھی ہے تاکہ ان دونوں قوت کا بیلنس بنا رہے.
بہت خوب.
ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو قریب کرنا انسان اس کو دور کر دے اور جس چیز کو دور کرنا انسان اس کو قریب کر دے. جب تک یہ فردی طور پہ رہتا ہے یہ بنتا ہے تولا و تبرا.
جی
تولا یعنی جاذبہ محبت,
جی
تبرا یعنی دشمنی دور کرنا. یہ فردی طور پہ اگر ہم ہیں خود تو ہم کہیں گے کہ ہمارے اندر تولا و تبرا پایا جاتا ہے, ہم معصومین سے محبت کرتے ہیں اور جو برے لوگ ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں. لیکن یہ فردی طور سے تو خالی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, یعنی خالی میں تو اس معاشرے میں نہیں ہوں, دوسرے انسان بھی ہیں,
پورا معاشرہ ہے,
ایک پورا معاشرہ ہے. تو اسلام کا یہ قانون واقعا بہت اہم ہے, بالکل فطرت سے ملتا ہوا ہے, طبیعت سے ملتا ہوا ہے, غریزے سے ملتا ہوا ہے, کہ اسلام نے کہا اب تم فردی طور پہ اس لائق ہو گئے ہو کہ تم اچھی چیزوں کو اپنی طرف کھینچو اور بری چیز کو دور کرو. اب تمہاری ذمہ داری کہ اجتماعی طور پہ یہ کام کرو. جب اجتماعی طور پہ یہ مرحلہ آیا تو پروردگار نے دو نظام رکھا, امر بالمعروف نہی عن المنکر.
بہت خوب. سبحان اللہ.
امر بالمعروف یعنی اچھائی کو کھینچنا, اچھائی کو اپنی طرف بلانا, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا. نہی عن المنکر یعنی برائی سے خود بھی دور ہونا اور دوسروں کو بھی دور رکھنا.
یعنی اگر اس کو ایک سادے لفظ میں یہ کہا جائے امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کو عمومی کرنا, بری باتوں سے روک دینا عمومی طور پر.
یہ خود جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے. یہ بات حیوان کے اندر نہیں پائی جاتی. حیوانوں سے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں, کس کا کھا رہے ہیں, اجازت لی ہے کہ نہیں لی. لیکن اللہ نے انسان سے کہا کہ تمہیں جو کچھ بھی کھانا پینا ہے اگر وہ تمہاری اپنی ملکیت ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر کسی اور کی ملکیت ہے تو تمہیں پہلے اس سے اجازت لینا.
جی بہت خوب. آپ نے کہا کہ حیوانوں کو تو جہاں بھی کھڑے ہو گئے وہ ان کی ملکیت ہو جاتی ہے, اور ہم ضرور چاہیں گے کہ یہاں پر ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیں. تو اس حوالے سے, فطرت کے حوالے سے آپ مولانا سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال یقیناً پوری دنیا دیکھ رہی ہے, جس کا جواب بھی مولانا دیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی جو یہ فطرت ہے کس طرح آلودہ ہو جاتی ہے, کس طرح انسان کے اس فطرت پر گرد غبار چڑھتا ہے, یہ میرا سوال.
جی یقیناً جو فطرت اللہ کی, جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ انسانی فطرت, اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو خلق کیا, وہ کس طریقے سے گرد و غبار اس کے اوپر آ جاتی ہے, گندگی کس طریقے سے اس کے اوپر آ جاتی ہے؟ آپ نے ایک اشارہ فرمایا تھا.
ہاں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجد علاقہ کے پہلے خطبے میں جہاں بعثت انبیاء کا تذکرہ کیا, میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ یہ کہا کہ انسانوں کی فطرت کے اوپر جو گرد جم جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے انبیاء آتی ہیں.
جی
وہ پاک کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے مطلب یہ ہے کہ گرد جمتی ہے,
جی
فطرت کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے.
سوال ختم نہیں ہوتی. کس طریقے سے؟
ہاں وہ روایات بہت ہیں سلسلے میں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہے جس کی وجہ سے انسان کی فطرت دب جاتی ہے, ختم ہو جاتی, ختم تو نہیں ہوتی لیکن پوشیدہ ہو جاتی ہے. وہ چیزیں جو اس کو در کرنا چاہیے, حاصل کرنا چاہیے, کیچ کرنا چاہیے, وہ نہیں کر پاتی. اس میں سے ایک چیز تو شیطان ہے. شیطان آ کر انسان کو ایسا گھیر لیتا ہے اپنے جال میں, اپنے دام میں, کہ وہ چاہ کر بھی خدا کو قبول نہیں کرتا ہے.
جی
کبھی, کیونکہ شیطان نے ایک کھلا دعویٰ کیا تھا پروردگار کی بارگاہ میں, جب پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھے یوم معلوم کی فرصت دی, تو اس نے کہا کہ اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. بندوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ کہ ان کی فطرت کو دبا دو, فطرت دب جائے گی تو خود بخود توحید کا مفہوم ان کے وجود سے باہر نکل جائے گا,
یعنی تیرے راستے سے موڑ کر, یعنی تجھ سے منحرف کر دوں گا لوگوں,
ہاں تجھ سے الگ کر دوں گا. دوسری چیز جو ہے وہ شیطان کے علاوہ یہ گناہ معصیت, کہ انسان جتنی معصیت کرتا جاتا ہے, جتنا گناہ کرتا جاتا ہے اتنا اس کے اوپر, یعنی گویا کہ ہر ایک گناہ ایک گرد ہے, ایک ذرہ ہے, وہ دھیرے دھیرے بیٹھتا چلا جاتا ہے, بیٹھتا چلا جاتا ہے. دیکھیں کہ وہ لوگ کے جو بہت زیادہ اپنے جسم کو صاف و پاک نہیں کرتے ہیں, وہ ان کے جسم پہ گندگی بیٹھ جاتی ہے, وہ بالکل سے نہیں بیٹھتی ہے, پہلے دن نہیں بیٹھتی, دھیرے 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 کر کے گندگی بیٹھتی رہتی ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے کہا کہ اگر میرے بندے سے کوئی گناہ ہو بھی جائے, اشتباہ ہو گیا, تو اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے توبہ.
سبحان,
انسان جتنا توبہ کرتا چلا جائے گا اتنا اس کی گرد صاف ہوتی چلی جائے گی. مثلا آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ جناب حر کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں آپ, جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقابلہ امام حسین سے اس صحرا میں ہوا, وہاں پہ اس مرحلے پہ گویا کہ جناب حر نے اپنے اس کام سے اپنی فطرت کے اوپر گرد جما دی تھی, جم گئی تھی گرد. لیکن یہ بہرحال یہ پر مسئلہ تھے پروردگار تھی کہ وہ پھر امام حسین کی بارگاہ میں آئے, لیکن کس حوالے سے آئے, توبہ کے حوالے سے آئے. آ کے کہا کہ مولا کیا میری توبہ قابل قبول ہے, کیا میں اس قابل ہوں کہ میری توبہ آپ قبول کر لیں. وہاں پہ امام حسین نے توبہ, جیسے ہی توبہ قبول کی, جناب حر کی فطرت دوبارہ پھر سے نکھر کے سامنے آ گئی, وہ گرد و غبار صاف ہو گیا. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اول تو شیطان کے دام سے, اس کے جال سے بچنا چاہیے, دوسرے کہ گناہ سے جتنا ہو سکے, معصوم تو نہیں ہیں ہم, لیکن جان بوجھ کے عمدی طور پہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے پروردگار ہم سے ناراض ہو.
بے شکر آپ نے جو ایک بہت اچھا اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ اگر جسم پہ گرد و غبار آ جائے تو ہم نہانے کے ذریعے سے اس کو صاف کر سکتے ہیں, اور یقیناً اگر ہماری روح اور فطرت کے اوپر گرد و غبار ہو جائے تو بیداری اور توبہ کے ذریعے سے اس کو ہم صاف کر سکتے ہیں. یہاں پر جو سب سے اہم سوال ہے, فطرت تو اللہ نے سب کو دی ہے, لیکن یقیناً جیسا کہ ایک آپ نے حدیث میں یہاں پر پڑھی کہ ماں باپ اگر نصیری ہیں تو نصیری بنا دیتے ہیں, اور اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت کو موڑتی ہیں, یہ کون سی چیزیں جو انسان کو موڑتی ہیں اس کی فطرت کی طرف, کہ جا کر وہ فطرت سے آگاہی لے اور معرفت خدا کو حاصل کرے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے
جی,
لیکن متوجہ ہونے کے بعد بھی وہ حق ادا نہیں کر پاتا ہے,
یقین نہیں ہوتا اس کو,
اس کو یقین نہیں ہوتا جی خدا کے اوپر. ہماری زندگی میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں ایسی کہ قاعدتاً جب ہماری زندگی میں مشکل آئے تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کہ اپنے خدا کی طرف رجوع کریں.
سبحان اللہ,
وہ اسباب جو اس نے رکھے ہیں وہ بالکل صحیح رکھے ہیں, یعنی اگر خدا نہ کرے ہم کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہم کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا
جی,
لیکن اس عقیدے کے ساتھ جانا ہوگا کہ ڈاکٹر ہم کو دوا دے گا, شفا پروردگار دے گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
شفا پروردگار کے علاوہ کوئی اور نہیں دے گا. جناب ابراہیم نے بھی مقام دعا میں آ کے کہا, پروردگار جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے,
سبحان اللہ,
تو میری پیاس کو بجھاتا ہے, تو میری بھوک کو ختم کرتا ہے
جی.
یعنی اصل چیز جو ہے وہ پروردگار عالم ہے. اسی لیے جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ موسیٰ اگر ایک نمک بھی چاہیے ہو تم کو
جی
تو ہم سے طلب کرنا
جی.
تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی قوت ہے کہ تم نمک کو اٹھا سکتے ہو
جی.
یہ ہاتھوں میں جو قوت ہے یہ ہم تم کو عطا کرتے ہیں, لہذا اگر تمہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی چاہیے ہوگی تو ہم تم کو عطا کریں گے.
بہت خوب,
سوال وہی ہے کہ پھر انسان خدا کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا, اور ایک دم سے پھر کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے
جی.
جیسے آپ نے کہا کہ سوال کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے فطرت مڑتی ہے پھر توحید کی طرف, اس میں سے قرآن نے اشارہ کیا ہے ایک مقام پر, سورہ عنکبوت کے آخر میں یہ آیت موجود ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو پہلے خدا کی طرف متوجہ نہیں تھے بعد میں متوجہ ہو جائیں. کچھ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ دریاؤں کا سفر کرتے ہیں
جی.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعو اللہ مخلصین, جب وہ کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں تو بڑے خلوص سے پروردگار عالم کو پکارتے ہیں. ماجرا اس میں یہ ہے کہ جب وہ انسان دریا میں جاتا ہے اور وہاں پر طوفان آتا ہے, اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے, تو وہ پروردگار کو بلاتا ہے. یعنی کون سی چیز ہے جو ہم کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے؟ مصیبت
جی,
بلا پریشانی. یعنی یہ بلا و پریشانی اگر ہماری زندگی میں آ رہی ہے تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار کا, کہ اسی مصیبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں. دنیا میں ایسے بہت سے واقعات ہیں بڑے بڑے لوگوں کے کہ مثلا خدا کو نہیں مانتے تھے یا خدا کو مانتے تھے لیکن یہی کہ ان کی فطرت خدا کی طرف نہیں مڑی تھی. اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا, جوانی میں مر گیا وہ بیٹا. یہ اتنی بڑی مصیبت آئی, ایک دم سے معلوم ہوا کہ اللہ والے بن گئے. اب پروردگار کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہو گیا کہ اب کسی کی ذات پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے ان کو.
جی بہت بہت یہ آپ نے جو اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ مصیبتوں پر ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ شاید یہ ایک ذریعہ ہے خدا کی معرفت کا اور ہم اپنے پروردگار کا توکل کا جو ہمارا لیول ہے وہ اور اوپر چلا گیا
بڑھ جاتا ہے.
اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس بہترین گفتگو کے لیے جو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے فطرت کو بیدار کرنے کے حوالے سے اور فطرت کے حوالے سے جو آپ نے یہاں پر اطلاع دی اور معلومات دی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے سوالات کے ذریعے سے ہمارے ناظرین کو اس پروگرام سے قریب کیا. ہم آپ تمام بزرگان کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین اکرام, اگر ہماری فطرت بیدار ہے تو یقیناً ہم خدا سے قریب ہیں, اور وہ کام کر جائیں کہ مصیبتیں ہمیں اللہ سے قریب نہ کر پائیں بلکہ وہ کام کریں کہ جب خوشیاں رہیں تب بھی ہم اللہ سے قریب رہیں. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, خوشحال رہیں, آباد رہیں, اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم
و رفتنا به ذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.